أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ناظرین محترم, آپ سب کو نور ویلائٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کلام الہی ہے اور ایک اسی ذات سے منسوب ہے جو محض علم و قدرت و کمال ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم شیعیان اپنے تمام عقائد قرآن سے اخذ کرتے ہیں, دین کے تمام قوانین قرآن سے اخذ کرتے ہیں, اور چونکہ تشیع کا ایک خاص عقیدہ امامت ہے, اور جب امامت کو اخذ کرنے کے لیے قرآن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں اتم مستاق آیہ اکمال ملتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آیہ اکمال کا کیا مفہوم ہے, اصل اس کا معنی کیا ہے, اور خود آیہ اکمال کا امامت سے کیا ربط ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے کم المقدس کے معروف عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید زائر عباس کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح کے لیے نکالا. ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے, اور چونکہ سرنامہ کلام میں یہ آیت بھی تلاوت کی گئی, آیہ اکمال جس کو کہا جاتا ہے, تو خود آیہ اکمال کے اعتبار سے اکمال کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. انتہائی اہم موضوع ہے. ظاہر سی بات ہے کہ امامت وہ عقیدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ باقی ادیان سے, باقی مذاہب سے جدا ہو جاتا ہے. اہم ترین عقیدہ ہے, بنیادی ترین عقیدہ ہے. ضروری ہے کہ اس عقیدے کو قرآن سے اخذ کیا جائے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آیا اس اہم ترین عقیدے کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے یا نہیں. تو جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں متعدد آیات ایسی ملتی ہیں کہ جس کے اندر مختلف انداز میں امامت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. کہ چونکہ موضوع جو ہے وہ خود امامت نہیں ہے, کہ امامت کے ذیل میں کتنی آیات آئی ہیں یا امامت کے بارے میں کتنی آیات جو ہیں وہ اشارہ کر رہی ہیں, کہ جب کبھی موضوع ہوگا تفصیل سے اس کی طرف اشارہ ہوگا. آج چونکہ ہماری جو بحث ہے وہ آیت اکمال کے بارے میں ہے. آیت اکمال سورہ مائدہ کی تیسری نمبر آیت ہے, کہ جس کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے, حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہی, اور پھر آگے سلسلہ چلتا جاتا ہے اور یہاں پھر آیت پہنچتی ہے, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی, کہ آج جو ہے کافر تمہارے دین کی نسبت نا امید ہو گئے ہیں, پس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, میں نے آج کے دن تمہارا دن تمہارے لیے کامل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اسلام کو میں نے چن لیا ہے اور راضی ہوں بعنوان دین, دین کے طور پر قبول کیا ہے اس کو. فمن اضطر فی مخمصۃ, پھر یہ جو آیت شروع ہوتی ہے یہ پھر آیت مربوط ہو جاتی ہے اپنے اس صدر آیت کے ساتھ, یعنی ابتدائی آیت کے ساتھ, کہ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فان اللہ غفور الرحیم. جب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا صدر یعنی ابتدا جو ہے اور اس کا آخر یہ آپس میں مرتبط ہیں, لیکن جب ہم اس الیوم یئس الذین کفروا کو دیکھتے ہیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے. یعنی اگر ہم اس جملے کو اٹھا دیں تو آیت کا ترجمہ کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا, آیت کے معنی اور مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آیت کی ابتدا ایک حکم سے ہو رہی ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ کون کون سے گوشت کھانا حرام ہے, اس میں کہا تمہارے اوپر مردار کھانا حرام ہے, خون کھانا حرام ہے, اور اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ اسی طریقے سے یہ موارد قرآن گنواتا ہے، اور پھر آخر میں جا کر پھر یوں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بھوک کی وجہ سے مجبوری سے حرام گوشت کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کا اندر سے جو ہے وہ تمایل نہیں پایا جاتا، یعنی وہ خنزیر کے گوشت کھانے کے اوپر راضی نہیں ہے لیکن مجبور ہو گیا ہے، تو پھر کیا کہا کہ وہ کھا سکتا ہے، اور خدا جو ہے وہ غفور اور رحیم ہے۔ اب دیکھیں اس جملے کو نکال کے ہم نے ترجمہ کیا، اس کا تو ترجمہ جو ہے وہ کامل ہے، ربط کامل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اسی مطلب کی طرف جو ہے دو آیات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے اندر اسی حکم کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یعنی بالکل وہی آیت ہے، اور پھر چل کے بیان ہو رہا ہے وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، یعنی الیوم یائس الذین اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس کا ابتدا اور اس کی آخر جو ہے وہ ایک ہی آیت میں اکٹھے جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کی آیت نمبر 145 کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں وہاں بھی یہی صورت حال ہے کہ میں نہیں پڑھتا، وقت کے دامن میں جو ہے وہ گنجائش کم ہے، کہ آیت کا ایڈریس جو ہے وہ بیان کر دیا، اس کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ شاہد ہے اس بات کے اوپر کہ مفسرین نے، مکتب تشیع کے تمام مفسرین جو ہیں اس بات کی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو الیوم یائس الذین کفروا ہے، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، اگرچہ ایک ہی آیت میں ذکر ہوا ہے لیکن اس آیت کے باقی اجزاء سے جدا ہے۔ تو بس آیت کا اگر میں یہاں پر مفہوم بیان کرنا چاہوں تو وہ اس طریقے سے ہے کہ اس آیت میں ہماری آیت پس کون سی مد نظر ہے یہاں پر، الیوم یائس الذین والا ٹکڑا، اس کا ابھی ابتدا اور اس کا آخر وہ ابھی مد نظر نہیں ہے، اور یہ جو ٹکڑا ہے الیوم یائس الذین کفروا، یہ ٹکڑا ہے کہ جو امامت کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اور اس کے اوپر دلائل جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے۔ تو بس یہ جو آیت ہے کہ یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے الیوم یائس الذین کفروا، یہاں سے لے کر ورضیت لکم الاسلام دینا، یہاں تک جو آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں تقریباً پانچ چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ کافر نا امید ہوئے، الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، اور دوسرا جو مطلب اس میں بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا دین کی نسبت جو ہے وہ ڈر ختم کر دیا ہے، فلا تخشوہم واخشونی، یعنی پہلے مسلمان جو ہیں وہ کفار کی نسبت، مشرکین کی نسبت اس ڈر میں مبتلا تھے وہ کہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں دین کو اور دینداروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، دین کو دین میں انحراف کا سبب بن سکتے ہیں کسی بھی صورت میں آ کر، تو ان کو ڈر تھا۔ تو خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، وخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرو، بس یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا جو نقطہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن وہ دن ہے کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ بس اس آیت میں ایک نقطہ جو بیان ہو رہا ہے کہ دین کامل ہو گیا ہے، اور چوتھا نقطہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے وہ ہے کہ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور پانچواں نقطہ اس آیت کے ضمن میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ دین اسلام کو خدا نے قبول کیا ہے اور اس پر راضی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر قبول کیا اور اس پر راضی ہوں۔ تو یہ پانچ نکات ہیں کہ جو اس آیت کے ٹکڑے میں جو ہے وہ اشارہ ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس آیت کا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خصوصیات پانچ قسم کی بیان ہو رہی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہیں کہ الیوم جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس دن کے اندر بہت اہم واقعہ رونما ہوا ہے، کچھ سادہ واقعہ رونما نہیں ہوا، کیونکہ سادہ سا اگر واقعہ رونما ہوا ہوتا تو یہ پانچ خصوصیات نہیں پائی جانی چاہیے اس کے اندر۔ یہ خصوصیات اتنی اہمیت کے عامل ہیں کہ اس واقعے کی اہمیت پر دلالت کر رہی ہیں، تو لہٰذا یہاں ہمارا جو مد نظر ہے مکتب تشیع کا وہ یہ ہے کہ اس دن ولایت علی علیہ السلام جو ہے اعلان ہوا ہے، اور ولایت علی علیہ السلام کا جو اعلان ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کافرین جو ہیں وہ کیا ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ اب جو ہے جو ہم یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ پیغمبر کے بعد ہم دین کے اندر جو نقصان پیدا کر سکتے ہیں وہ اب پیدا نہیں کر سکیں گے، چونکہ رہبر محافظ دین جو ہے وہ معین ہو چکا ہے، اور وہ محافظ بھی علی جیسا ہے کہ جو نفس پیغمبر ہے، جو علم پیغمبر کا وارث ہے، جو شجاعت میں ہر ایک سے افضل ہے، درست ہے؟ یہ ساری صفات جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہیں. بس ولایت علی کو دیکھتے ہوئے کافر جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. اور پھر خداوند متعال آ کر پھر یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دین کامل کر دیا. اب سوال یہاں پر، جیسا کہ آپ نے بھی سوال میں اس کو پوچھا کہ اکمال دین سے کیا مراد ہے، تو دین کو کامل کر دیا، یعنی ہمارا مکتب تشیع کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ولایت علی کے اعلان سے دین جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے. اب یہاں کامل ہونے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ ولایت پیغمبر کے پاس تھی، اور پیغمبر کی زندگی میں ولایت خداوند متعال اور ولایت پیغمبر کافی تھی، اور پیغمبر اس ولایت کے مطابق جو ہیں وہ دین کی مینجمنٹ کر رہے تھے، دین کی حفاظت کر رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے، مسلمانوں کو اپنے گرد جو ہے وہ جمع کیا ہوا تھا. تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے، مشکل نہیں تھی اور دین کامل تھا. لیکن اب بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر آخری وقت گزار رہے ہیں، چند دن باقی ہیں، چند ماہ باقی ہیں کہ پیغمبر جو ہیں اس دنیا سے چلے جائیں گے. اب ضرورت یہ ہے کہ دین کو باقی رکھا جائے. اب ایک ایسے ولی کی ضرورت ہے، ایسے محافظ کی ضرورت ہے، ایسے امام کی ضرورت ہے کہ جو وہی کام کرے کہ جو پیغمبر اپنے زمانے میں کرتے رہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر پر فرشتہ وہی لے کر نازل ہوتا ہے اور وہی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. وہ محافظ دین ہے، نہ کہ دین ان کے اوپر دوبارہ نازل ہوتا ہے اور نئے احکامات نازل ہوتے ہیں، نا، دین کے محافظ ہیں وہ امام جو ہیں. تو اب یہاں پر اگر خداوند متعال پیغمبر کے بعد ولایت کا یہ سلسلہ جاری نہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور ظاہری سی بات ہے اب یہاں پر خوف موجود ہے کہ دین جو ہے وہ تحریف ہو جائے گا، اور دشمن جو تاک لگائے بیٹھے ہوئے، یہ دشمن جو ہے مختلف طریقوں سے انحراف بھی پیدا کر دے گا. اور متعدد آیات موجود ہیں جس میں اس خطر کی طرف قرآن نے اشارہ بھی کیا ہے. کسی آیت میں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، کہ دین الہی مد نظر ہے وہاں پر، لیکن خداوند متعال اس کو بجھانے نہیں دے رہا. اور بعض آیات میں اس طرح اشارہ ہو رہا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ بہت ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پلٹا دیں اسی حالت میں کہ جب تم اسلام سے پہلے تھے، ٹھیک ہے، یعنی تمہاری اس بت پرستی کی طرف پلٹنے کو وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں آ کر. تو یہ ان کے دل میں طمع اور لالچ موجود ہے کہ یہ جو اسلام کا دین، اسلامی دین آیا ہے، اسلام آیا ہے اور اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے، ہم اس کو ختم کر دیں. تو اب اگر اس کا بہترین محافظ معین نہ کرے خدا، تو ظاہر سی بات ہے پھر دین کو ناقص ہی کہا جائے گا. تو لہٰذا اس اعتبار سے ضروری تھا کہ اس ولایت علی علیہ السلام کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے. تو اس اعلان سے دین کامل ہو گیا. بس اب یہاں پر وہ شبہ برطرف ہو جاتا ہے، وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ جو بعض مکتب اہل سنت والے ہم پر کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر اکمل تو لکم دینکم سے مراد یہ ہے کہ دین اب کامل ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ ناقص دین لے کر چل رہے تھے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، دین جو ہے وہ تدریجاً نازل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک دم سے تو دین نازل نہیں ہوا، تدریجاً آ رہا ہے، اس کے احکام تدریجاً آ رہے ہیں، عقائد جو ہیں وہ تدریجاً جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں آ کر. تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ باقی تھی اب آخری عمر کے اندر، وہ یہ تھی کہ ایک ولی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے. ولی کا اعلان ہو گیا، اب چونکہ پیغمبر کے اوپر وحی آنا بند ہو جائے گی، یعنی چونکہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ وحی کبھی بھی کسی کے اوپر نازل نہیں ہوگی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی دین کے اندر بیان کرنا تھا پیغمبر نے وہ بیان کر کے چلے گئے ہیں. بات واضح ہوئی یہاں تک؟ yes. یعنی وہ اشکال جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے یہاں پر. پس دین ناقص نہیں رہا. وہ اتمم تو علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت جو ہے وہ تمام کر دی تمہارے اوپر. وہ نعمت ہے ولایت ہے. پہلے ہم دیکھیں ولایت جو ہے مستقل طور پر جو خدا کے پاس ہے، اس خدا نے یہ ولایت پیغمبر کو دی، انبیاء کو دی، اور پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کو دی ہے. اور اب کیا کیا ہے، اس ولایت کو پیغمبر کے بعد امام علی علیہ السلام کو دی ہے تاکہ یہ امامت کا سلسلہ چلے. تو جب یہ امام علی علیہ السلام کو ولایت نصیب ہوئی تو یہ ولایت ایک نعمت ہے امت مسلمہ کے لیے. تو لہٰذا یہاں پر کہا کہ اب میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے آ کر. اور میں نے کیا کیا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، اب میں نے کیا کر لیا ہے، اسلام پر دین کے عنوان سے راضی ہوں. مکتب تشیع کے نظریے کے مطابق اس آیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ دین اسلام وہ مرضی خدا ہے کہ جس کے اندر ولایت موجود ہو. اگر ولایت نہیں ہوگی تو پھر وہ مرضی پروردگار نہیں ہوگا کہ یہ ٹکڑا جو ہے ورضیت لکم الاسلام دینا اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے. تو یہ آیت اکمال کا معنی و مفہوم ہے کہ جس کو مکتب تشیع بیان کرتا ہے آ کر.
اچھا، یہ تو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ مکتب تشیع کا نظریہ ہے آیہ اکمال کے بارے میں، تو آپ اہل سنت حضرات کے اس آیہ اکمال کے بارے میں کیا ان کا نظریہ ہے، وہ بیان فرمائیں.
جب ہم اہل سنت کی کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں، تفسیر کی کتابوں کی طرف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت قائل ہیں کہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ ولایت علی اور امامت کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر جب ولایت کے ساتھ مربوط نہیں ہے تو پھر اس آیت کے جو ہم نے پانچ نکات بیان کیے ہیں ان سے مراد پھر اہل سنت کیا لیتے ہیں؟ اس میں وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ الذین کفروا سے مراد مشرکین مکہ ہیں، کہ ہم بھی اس کے قائل ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ متعلق یأس، یعنی یأس الذین، یہ جو یأس اور نا امیدی ہے کس چیز کی نسبت ہے، یہ ہے کہ وہ اب مایوس ہو گئے ہیں کہ مسلمان اب مرتد نہیں ہوں گے، مسلمان اب بت پرستی کی طرف نہیں پلٹ کر آئیں گے. تو یہ دوسرا نقطہ. اکمال دین سے مراد پھر کیا ہے، اس میں دو تین نظریے ان کے پائے جاتے ہیں. بعض مفسرین ان کے قائل ہیں کہ اکمال دین سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو ہے وہ دین کو، اس کی تشریح کو، یعنی احکام کو نازل کرنے کو کامل کر دیا ہے. اب اس کے بعد کوئی حلال و حرام نازل نہیں ہوگا. چونکہ دین کو کامل کر دیا ہے احکام کی نسبت، دین کا جو پورا مجموعہ تھا وہ پورے کا پورا نازل ہو گیا ہے، پس اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ اکمل تو کہا گیا،
یعنی ہے شریعت کے تمام قوانین،
تمام احکام جو ہے وہ نازل ہیں، یعنی تمام دین جو ہے وہ تشریح ہو چکا ہے. اب اس کے بعد، یعنی غدیر خم کے واقعے کے بعد، اب کوئی جو ہے وہ حلال و حرام جو ہے وہ نازل نہیں ہوگا. اتمام نعمت سے مراد کیا ہے، اتمام نعمت سے مراد لیتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے، حج کو مشرکین کے بغیر انجام دیا ہے. یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، حج جو ہیں وہ مشرکین بھی انجام دیتے تھے، چونکہ ایک رسم موجود تھی پہلے سے حج کی صورت میں، اور مسلمان بھی اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج انجام دیتے تھے. لیکن کہتے ہیں کہ اس دن ان مسلمانوں نے جو حج کو انجام دیا ہے، یہ مشرکین ممنوع قرار دے دیے گئے کہ وہ اب مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، کعبے کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتے. تو اس اعتبار سے مسلمانوں نے چونکہ خالص طور پر حج انجام دیا، چونکہ فقط مسلمان تھے حج میں، اور اس کو پھر خداوند متعال نعمت سے تعبیر کرتا ہے. یعنی گویا کہ یہاں پر غلبہ مسلمین مد نظر ہے کہ مشرکین ہٹا دیے گئے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، اور یہ غلبہ نعمت ہے مسلمانوں کے اوپر. تو اتمام نعمت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ حج جو مسلمانوں نے انجام دیا وہ مشرکین کے بغیر انجام دیا، اور یہ غلبہ مسلمین پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے، ایک تفسیر یہ کی گئی. تو لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تفسیر جو ہے، جب اکمال دین کا انہوں نے معنی کیا کہ پورے کا پورا دین اس دن جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی حلال و حرام نہیں آنا، ہم دیکھتے ہیں کہ خود برجستہ عالم دین اہل سنت کے، جو کہ صاحب تفسیر الطبری ہیں، وہ آ کر اس آیت کے ذیل میں اس تفسیر کو رد کر دیتے ہیں. وہ آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ غدیر خم کے اوپر دین جو ہے وہ مکمل طور پر نازل ہو گیا ہے اور اب کوئی حلال و حرام نازل نہیں ہوگا پیغمبر کے اوپر، کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ غدیر خم کے مقام کے بعد بھی پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہوتی رہی ہے. مثلا ان کے اس نے پھر یہاں پر بیان کیا ہے اس کے اندر کہ آیت کلالہ جو وراثت کے متعلق ہے وہ غدیر خم کے بعد نازل ہوئی ہے. ربا کے بارے میں جو آیات ہیں وہ کیا ہے؟ غدیر خم کے واقعے کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں. بس یہ تفسیر کرنا کہ اکمال دین سے مراد یہ ہے کہ احکام کا نازل ہونا اور وحی کا آنا جو ہے وہ اب مکمل ہو گیا، اب دوبارہ وحی نازل نہیں ہوگی، یہ بات جناب طبری فرماتے ہیں درست نہیں ہے. اگرچہ اس نظریے کو متعدد علماء نے قبول کیا ہے، مثلا اگر آپ ابن کثیر کی تفسیر کی طرف رجوع کریں وہاں بھی یہ مطلب ملے گا، ابن عاشور کی التحریر و التنویر کی طرف رجوع کریں وہاں بھی اشارہ ملے گا آپ کو، فخر رازی کی مفاتیح الغیب جو کہ تفسیر ہے ان کی طرف رجوع کریں اسی آیت کے ضمن میں یہ والا مطلب مل جائے گا، اور المنار جو تفسیر ہے رشید رضا کی اس کی طرف بھی رجوع کریں تو آپ کو یہ مطلب جو ہے وہ وہاں پر مل جائے گا.
سنت کے یعنی اکثر بزرگان،
ہاں یعنی ان ایک تعداد ہے کہ جنہوں نے اس نظریے کو قبول کیا ہے. بس جب یہ تردید آئی جناب طبری کی طرف اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب بات درست نہیں بنتی ہے، آ کر پھر انہوں نے ایک دوسرا نظریہ دیا. وہ اگر کہتے ہیں کہ اکمال دین سے مراد کیا ہے، یہاں پر اکثر دین کا نازل ہونا ہے، نہ کہ تمام دین، کیونکہ اگر تمام دین کہیں گے پھر تو وہ اشکال وارد ہوگا. اکثر دین کا نازل ہونا یہاں پر مد نظر ہے، یہاں پر انہوں نے یہ نظریہ چینج کیا. اتمام نعمت سے مراد انہوں نے وحی لی کہ حج کا جو ہے وہ انجام دینا، کہ اس کے اندر جو ہے وہ مشرکین موجود نہیں تھے. بس یہ جو نظریہ ہے اس کو پھر اکثر اہل سنت نے اپنایا ہے. یہ ایک تفسیر تھی. ایک تفسیر جو یہاں پر بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اکمال دین سے مراد یہ ہے کہ جو مناسک حج انجام دیے گئے اس سال کے اندر پیغمبر کے ساتھ، وہ مشرکین مکہ کے بغیر انجام دیے گئے، یہ ہے اکمال دین سے مراد. اور اتمام نعمت سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا دشمنوں کے اوپر غلبہ ہو گیا، یہ جو ہے وہ اتمام نعمت ہے. بس یہاں اکمال نعمت سے مراد، اکمال دین سے مراد جو ہے وہ بدل جاتی ہے دوسری تفسیر سے، دوسری اور پہلے. ہاں وہی تقریباً یہ کہ پہلے کیا آ رہا تھا، بیان کر رہے تھے مناسک حج انجام دینا مشرکین مکہ کے بغیر، اس کو اتمام نعمت میں لے کر آ رہے تھے، لیکن یہ جو تیسری تفسیر بیان کر رہے ہیں اور جناب طبری اسی کی طرف جو ہیں وہ تمایل پیدا کرتے ہیں اور اس نظریے کو اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکمال دین سے مراد یہ ہے کہ مناسک حج کو بغیر مشرکین کے انجام دینا اکمال دین ہے، اور اتمام نعمت سے مراد یہ ہے کہ غلبہ حاصل ہو گیا ہے آ کر. تو یہ تین تفسیریں ہیں اہل سنت کی طرف سے جو اس آیت کی تفسیر میں بیان ہوئی ہیں.
اچھا جیسا آپ نے بیان فرمایا کہ اہل سنت حضرات کے نزدیک جو ہے وہ مختلف تفسیریں ملتی ہیں، تو کیا اہل تشیع کے مکتب اہل تشیع کی طرف سے ان کا کوئی رد ملا ہے؟
ہاں جی، مکتب تشیع کی طرف سے علماء نے جو ہے وہ رد پیش کیا ہے، اور بہت اچھے رد موجود ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ ان کو جواب دینے سے جو ہیں وہ قاصر ہیں. اب اس کو تفصیل یہاں پر بیان کرنا جو ہے وہ شاید مناسب نہ ہو، چونکہ طویل جو ہے وہ مدت چاہیے ان سارے اشکالات کو اچھے طریقے سے اس کو بیان کرنا. پہلی تفسیر جو بیان کی تھی اس کا رد تو میں نے ضمن میں بیان کر دیا کہ وہاں یہ اکمال دین سے مراد لے رہے تھے کہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے، تمام احکامات نازل ہو گئے ہیں، اب کوئی حلال و حرام نازل نہیں ہوگا. ہم نے کہا کہ جناب طبری جو ہیں وہ قائل ہیں، روایات بھی موجود ہیں کہ بعض آیات جو ہیں وہ غدیر خم کے واقعے کے بعد جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں، بس اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ تفسیر تو ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو یہ دوسری اور تیسری تفسیر جو یہاں پر بیان کی گئی ہے اس کے اوپر یہ رد وارد ہوتا ہے کہ دیکھیں، پہلے سوال کے جواب میں جب میں نے وہ پانچ خصوصیات بیان کیں، تو جب اس خصوصیت کو کوئی بھی منصف مزاج بندہ پڑھتا ہے، ابھی اس کے ذہن میں یہ مت ڈالیں کہ یہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہے یا کیا ہے، اس کے سامنے فقط اس مطلب کو بیان کریں جا کر کہ یہ آیت ہے, اس کے اندر یہ پانچ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ کافرین مایوس ہو گئے, خدا نے جو ہے وہ کہا کہ تم اب مشرکین سے مت ڈرو, اور پھر یہ کہا کہ میں نے دین کو کامل کر دیا ہے, اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے, اب میں نے اسلام کو جو ہے وہ اپنا مرضی دین قرار دے دیا ہے. درست ہے, یہ جب ذکر کریں تو اب اس سے پوچھیں جا کر کہ یہ جو خصوصیات بیان ہو رہی ہیں یہ کس چیز پر دلالت کر رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہر منصف مزاج آدمی جو ہے وہ اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ حتماً کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے, اور یہ خصوصیات اسی دن اسی واقعے کے لیے ہیں, اسی کی طرف نازل ہیں. تو ہم جب اہل سنت کی نظریات کی طرف جیسا کہ ابھی بیان کیا ہے, وہ فقط اتنا کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے. اب اس کے اندر کوئی تفصیل موجود نہیں ہے کہ عرفہ کے دن کیا نازل ہوا, ٹھیک ہے, کیا نازل ہوا کہ اکملت ہو گیا. اور پھر جو یہ جو تفسیریں بیان کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ تمام دین, کوئی کہہ رہا ہے اکثر دین, کوئی کہہ رہا ہے مناسک کے حج کو انجام دینا اکمال دین کی تفسیر ہے, اس کے اوپر کوئی دلیل ذکر نہیں کی ہے, کوئی شاہد ذکر نہیں کیا ہے قرآنی اعتبار سے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو واقعاً ان کی یہ تفسیر قبول جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ آیت کی تفسیر کے ساتھ سازگار ہی نہیں ہے, آیت کے اس محتوا اور مفاد کے ساتھ سازگار ہی نہیں ہے, کیونکہ انتہائی اہم خصوصیات بیان ہو رہی ہیں اور سادے سے جو ہے وہ مطلب بیان کیے جا رہے ہیں آ کر. ایک اور جو نقد اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے, خصوصاً یہ جو تیسری تفسیر جناب طبری نے بیان کی ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اکمال دین سے مراد یہ ہے کہ مشرکین کو منع کر دیا گیا, اب وہ کعبے میں نہیں آ سکتے, حج انجام نہیں دے سکتے آ کر. تو ان کے اوپر رد یہ ہوتا ہے کہ مشرکین کو منع جب کیا گیا تو وہ ہجری کا نواں سال تھا, نہویں ہجری کے اندر منع کیا گیا ہے. اور یہ جو آیت اکمال ہے یہ جو نازل ہو رہی ہے یہ کب نازل ہو رہی ہے, دسویں ہجری کے اندر نازل ہو رہی ہے, تو آپس میں کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہیں آ کر کہ ایک سال پہلے ایک حکم آیا کہ مشرکین نہیں آ سکتے کعبے میں, اب اس کو ایک سال کے بعد جو ہے وہ آیت اکمال میں بیان کیا جا رہا ہے. بس اس اعتبار سے جو ہے وہ جناب طبری کی جو بیان کردہ تفسیر ہے وہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے.
اچھا جی سر, آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہ میدان عرفہ میں جو ہے آیت نازل ہوئی, تو خود اس کا شان نزول کیا ہے؟
جی, شان نزول کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے اہل سنت کے اندر. مکتب تشیع تو قائل ہے کہ اس آیت کے شان نزول کو جن روایات نے بیان کیا ہے, مکتب تشیع کے پاس صحیح سند روایات موجود ہیں, متعدد روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ آیت غدیر خم پر نازل ہوئی ہے, اور یہ اس آیت کا جو مضمون ہے وہ بھی ولایت علی ہے. لیکن جب ہم اہل سنت کی کتابوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دو قسم کی روایات ہیں. بعض روایتیں ہیں کہ جو بیان کر رہی ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے, اور بعض روایات ایسی ہیں کہ جو اشارہ کر رہی ہیں اس بات کی طرف کہ یہ آیت جو ہے وہ غدیر خم پر نازل ہوئی ہے, اور دونوں روایات جو ہیں وہ صحیح سند ہیں, یعنی اہل سنت کے رجالی مبانی کے مطابق غدیر خم والی روایات بھی صحیح سند ہیں, بعض ان میں سے روایات جو ہیں. بس یہاں پر ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ وہ روایات کہ جو کہتی ہیں کہ آیت اکمال غدیر خم پر نازل ہوئی ہے, وہ دونوں طرف کی روایات اس میں موجود ہیں. مکتب تشیع بھی قائل ہے اور مکتب اہل سنت کے اندر بھی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں. بس یہ ایک سائڈ پہ رکھیں. اور پھر اختلافی جو ہے وہ کیا ہے, عرفہ والی ہے. عرفہ کی روایات جو ہیں وہ اہل سنت کے منابع میں جو ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں, اور میں نے بیان کیا کہ یہ روایات جو ہیں وہ اگر تحقیق کریں جا کر تو رجالی جو قواعد ہیں اہل سنت کے, بعض روایات اس میں کیا ہیں وہ صحیح سند ہیں, اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ خدشہ نہیں کر سکتے آ کر. تو اہل سنت کیا کرتے ہیں پھر, اہل سنت جو ہیں وہ عرفہ والی روایت کو متواتر ماننے لگ گئے, اس کو یقینی اور قطعی ماننا شروع کیا اور پھر کہا کہ چونکہ یہ قطعی ہے، چونکہ یہ یقینی ہے، پس غدیر خم کے بارے میں جو روایات آئی ہوئی ہیں وہ روایات متعارض ہیں، اس سے ہم مانیں گے عرفہ والی روایت کو، غدیر والی روایت کو ہم نہیں مانیں گے۔ اور اسی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ یہ قول مشہور ہو گیا کہ یہ آیت جو ہے وہ آیت اکمال جو ہے وہ غدیر خم پر نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ دو عرفہ کے مقام پر جو ہے وہ نازل ہوتی ہے آ کر، درست ہے؟ تو یہ شان نزول اس طریقے سے روایات کے اندر جو ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں پر آ کے مختصر سی تحلیل کرتے ہیں اس میں، جیسا کہ میں نے اشارہ بھی کیا آ کر کہ ہم پھر کیا کریں اس میں، اہل سنت کو کس طریقے سے جواب دیں، چونکہ اہل سنت کے منابع کے مطابق اور مبانی کے مطابق دونوں قسم کی روایات ہیں۔ اب ہم ذرا تحلیل کرتے ہیں کہ جب دو قسم کی روایات موجود ہیں مکتب اہل سنت کی کتابوں کے اندر، تو کس نظریے کو انتخاب کیا جائے۔ پہلے میں یہ مطلب آپ کو بیان کر دوں، اشارہ کیا ہے، تھوڑا سا مزید اشارہ کر دیتا ہوں اس بات پر، یہ جو روایات ہیں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ آیت اکمال غدیر خم پر نازل ہوئی ہے، یہ روایات جو ہیں وہ مختلف صحابہ سے نقل ہوئی ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ یہ روایت ابو ہریرہ سے بھی نقل ہے، یہ روایت جو ہے ابو سعید خدری سے بھی نقل ہے، اور اسی طریقے سے زید بن ارقم سے بھی نقل ہے۔ تو اب جناب ابو ہریرہ کی جو روایت ہے یہ بعد میں پھر سات طرق رکھتی ہے، سات طریق سے نقل ہوئی ہے۔ اب یہ علم حدیث سے جو آشنا ہیں وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ جانتے ہیں، عوام کے لیے کھولنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ وہ خود جو ہیں وہ اپنے اہل علم سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جناب ابو سعید خدری کی جو روایات ہیں، روایت ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ آٹھ طریق رکھتی ہے، اور زید بن ارقم کی جو روایت ہے وہ ایک طریق رکھتی ہے آ کر۔ تو اب کم از کم اگر ہم دیکھیں تو 16 طریق موجود ہیں، طرق موجود ہیں کہ جو یہ روایات کہہ رہی ہیں کہ یہ آیت اکمال جو ہے وہ غدیر خم پہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے آ کر۔ تو اب تحلیل جب ہم کرنے پر آئیں گے تو یہی قرائن بنیں گے، قرائن جمع کریں گے اور ایک نظریہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں مکتب اہل تشیع جو ہے وہ اجماع رکھتا ہے اس بات پر کہ یہ غدیر خم پر نازل ہوئی ہے، دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد طرق سے روایات موجود ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ غدیر خم پر نازل ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پر انسان کے اندر اطمینان حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ غدیر خم والا جو مطلب ہے وہ درست ہے، کیونکہ مقابل میں جو روایات موجود ہیں اس میں فقط ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ قائل ہے، درست ہے؟ درست ہے کہ مکتب تشیع ادھر غدیر خم کا قائل ہے، لیکن مکتب اہل سنت کی روایات میں شاہد موجود ہیں اس نظریے پر کہ جس کے تشیع قائل ہیں، لیکن مکتب اہل سنت کے پاس شاہد موجود نہیں ہے کہ جس کے جو ہیں وہ قائل ہیں، مکتب تشیع کی کتابوں میں یہ قائل نہیں ہے۔ بس یہ ایک قرینہ بنے گا کہ ہم کہاں تر چلے جائیں، اس نظریے کی طرف چلے جائیں کہ یہ جو روایات کہہ رہی ہیں غدیر خم پر نازل ہوئی ہے یہ آیت، یہ درست ہے۔ اور پھر دوسرا جو نقطہ میں تیزی سے بیان کروں آگے چل کے وہ یہ کہ یہ جو دو قسم کی روایات ہیں ہم اس کو جمع بھی کر سکتے ہیں، اور علماء نے جمع بھی کیا ہے اس کو بعضوں نے، وہ یہ ہے کہ جو عرفہ کے بارے میں روایات بیان ہوئی ہیں اور جو غدیر خم کے بارے میں روایات بیان ہوئی ہیں دونوں ٹھیک ہیں۔ آیت جو ہے وہ عرفہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور کیا ہے غدیر خم پر بھی نازل ہوئی ہے، یعنی ہم یہ قائل ہو جائیں ان روایات کو دیکھتے ہوئے کہ آیت اکمال دو مرتبہ نازل ہوئی ہے، عرفہ اور غدیر کے اندر۔ اب کوئی بندہ آ کر یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آیت ہو اور وہ متعدد بار جو ہے وہ نازل ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ علوم قرآن کے ماہرین اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے موارد موجود ہیں قرآن کے اندر کہ ایک آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے، مثلا یہی سورہ فاتحہ، اس کے بارے میں علوم قرآن کے ماہرین قائل ہیں کہ سورہ فاتحہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ مثلا آپ زرکشی کی جو کتاب ہے علوم قرآن کے اوپر اس کی طرف رجوع کریں۔ اسی طریقے سے یس الونا کا ان روح یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ بس ہمارے پاس موارد موجود ہیں کہ ایک آیت متعدد بار یا دو بار جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، تو جب ہمارے پاس جو ہیں وہ دو قسم کی روایات موجود ہیں تو اس کے بارے میں قائل ہو جانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آیت اکمال عرفہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور غدیر خم پر بھی نازل ہوئی ہے آ کر. تو اب یہ جو اہل سنت نے تلازم بنایا ہوا ہے کہ عرفہ کی روایات کو مان کر ہم غدیر خم کا جو ہے وہ انکار کر دیں, غدیر خم میں نازل نہیں ہوئی ہے, یہ کوئی تلازم نہیں بنتا آ کر. بس یہ سب چیزیں قرینہ بنتی ہیں اس بات کی کہ یہ آیت اکمال مربوط ہے غدیر خم کے ساتھ, اور غدیر خم تمام مسلمین متفق ہیں اس بات پر کہ غدیر خم پر امام علی علیہ السلام کو مولا کہا گیا ہے, کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ولایت کا اعلان کیا گیا ہے آ کر. بس مکتب تشیع کا جو نظریہ ہے وہ مضبوط نظر آتا ہے.
ماشاءاللہ, جزاک اللہ کہ آپ نے نہایت ہی عمدہ بیانات سے آئے اکمال کو بیان فرمایا, اور یہ بیان فرمایا کہ تمام زوایا سے جو یہ آیت ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت پر جو ہے محکم دلیل ہے. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے آئے اکمال پر بات کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا, اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو تمام زوایا سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ آئے اکمال عتم مستاق ہے امیر المومنین کی ولایت پر. چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.